Ya imam.
اجزائے نماز کیا ہے، ارکان نماز کیا ہے،
واجبات نماز کیا ہیں، ترتیب نماز کیا ہے، یہ سب ہمیں معصومین علیہ السلام نے سکھایا اور بتایا. اسی طرح سے پروردگار نے دعا کا حکم دے دیا، کہا دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے، مگر دعا کیسے مانگیں، آداب دعا کیا ہے، شرائط قبولی دعا کیا ہے، یہ ہمیں معصومین نے سکھایا. خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ایک بہت اہم چیز جو قبولی دعا کے سلسلے میں ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اگر معاشرے میں اس فریضے کو ترک کر دیا جائے، یعنی نہ اچھائی کی دعوت دی جائے اور نہ برائیوں سے روکا جائے. تعلیم اسلام یہ ہے کہ تم اچھے بن جاؤ ضروری ہے، کافی نہیں ہے. تمہارا اچھا بن جانا ضروری ہے، کافی نہیں ہے. جہاں خود کو اچھا بنانا ضروری ہے، وہیں دوسروں کو بھی اچھا بنانا ضروری ہے. دین اسلام خود محوری، خود پسندی کا دین نہیں ہے کہ ہمیں دوسروں سے کیا واسطہ. نہیں، اسلام میں جہاں اپنے کو دوزخ سے نجات دلانے کی تاکید ہے، اس قابل بنانے کا حکم ہے کہ ہم جنت کے مستحق بن سکے، وہیں یہ بھی حکم ہے کہ دوسروں کو بھی جہنم میں جانے سے روکو، دوسروں کو بھی اس قابل بنا لو کہ وہ بھی جنت کے حقدار بن جائے. اور یہ اتنا اہم فریضہ ہے، ویسے ضمن اس کو عرض کر رہا ہوں، میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ الْمَعْرُوفَ وَلَتَنْهَوْنَ الْمُنْكَرَ أَوْ لَيُصَلِّتَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ أَوْ لَيُصَلِّتَنَّ اللَّهُ شِرَارَكُمْ عَلَىٰ خِيَارِكُمْ فَيَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ. آگاہ ہو جاؤ، تم پر لازم اور واجب ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو اور برائیوں سے روکو. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی لوگ گناہ کرتے رہے، تمہاری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لوگ اچھائیوں سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، تمہیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ تم لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتے ہو اور نہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو. اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دیا، آخرت کا عذاب اپنی جگہ پر ہے، دنیا میں تمہیں اس عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا کہ اللہ تمہارے اچھوں پر تمہارے بروں کو حاکم بنا دے گا. اس کے بعد تمہارے اچھے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے.
دعاؤں کے قبول ہونے کی ایک اہم شرط ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بجا لانا. اگر انسان دعا کو ان شرائط کے ہمراہ بجا لائے، ان شرائط کے ہمراہ بارگاہ معبود میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، محال ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہ ہوں، اس کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے. بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایسوں کو دیکھتے ہیں جن کے یہاں سارے شرائط پائے جاتے ہیں، سارے شرائط ہیں، وہ امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، نہیں عن المنکر بھی کرتے ہیں، پیٹ کو لقمہ حرام سے خالی کیے ہوئے ہیں، گناہ کرتے نہیں، اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو استغفار اور توبہ بھی کرتے ہیں، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، اس کے صفات کو بھی یاد کرتے ہیں، محمد و آل محمد پر درود بھی بھیجتے ہیں، تمام شرائط ہونے کے باوجود ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ممکن نہیں ہے. دیکھیے، دعاؤں کے قبول ہونے کی دو قسمیں ہیں. بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور بعض دعائیں تاخیر سے قبول ہوتی ہیں. کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے. کچھ دعائیں وہ ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہے, کچھ دعائیں وہ ہیں جو وقت لیتی ہیں, تاخیر ہوتی ہے. وہ دعائیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں, بندے کی مصلحت اسی میں ہے کہ فوراً قبول ہو جائے, اور وہ دعائیں جو دیر سے قبول ہوتی ہیں, بندے کی مصلحت اسی میں ہے کہ وہ دعائیں دیر سے قبول ہوں. ہر دعا کا فوراً قبول ہو جانا ہماری مصلحت میں نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں مگر وہ ہمارے لیے شر ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم شر سمجھتے ہیں مگر وہ خیر ہیں. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے ہو, ان سے تم محبت کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے شر ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں ناپسند ہیں, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. دعا جب آپ کرتے ہیں خدا سے کیا چاہتے ہیں, خیر یا شر؟ شر تو نہیں نہ چاہتے خدا سے. وہ دعا جو ابھی آپ چاہتے ہیں پوری ہو جائے وہ آپ کے حق میں نہیں ہے, مصلحت نہیں. اگر ابھی قبول ہو جائے تو یہ دعا آپ کے لیے خیر بنے گی یا شر بنے گی؟ شر بن جائے گی نا. اگر ابھی قبول ہوئی اس کا مطلب ہے کہ قبول ہی نہیں ہوئی, کیونکہ ہم نے خدا سے خیر مانگا ہے, شر نہیں مانگا ہے. اور جب دعا تاخیر سے قبول ہوئی تو وہ دعا ہمارے لیے خیر بن گئی. کبھی کبھی ایسا ہے کہ جو چیز ہم خدا سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے خیر ہے ہی نہیں, نہ ابھی نہ ایک سال کے بعد. کچھ چیزیں ہیں جو ابھی خیر نہیں ہیں, سال بھر کے بعد خیر ہیں. کچھ چیزیں سرے سے خیر ہی نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ خیر ہے. ہم نے اللہ سے دولت مانگ لی, ہم سمجھتے ہیں کہ دولت کیا ہے, خیر ہے. لیکن شاید دولت کو تحمل کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے. بچہ ضد کرتا ہے, وہ سامنے انگارے کو پکڑ لے, کیونکہ بچے کو پتا نہیں آگ کیا ہوتی ہے. بچہ تو انگارے کو پھول سمجھ رہا ہے. بچے کی خواہش ہے کہ اس انگارے کو پکڑ لے. انگارے کو پکڑ لینا اس کی مصلحت ہے, آیا خیر ہے اس کے لیے؟ چاہنے والے ماں باپ کیا کرتے ہیں, وہ ماں باپ جو اپنی جان بھی بچے پر قربان کرنے کو تیار ہیں, اپنی جان بچے کے خاطر دینے کے تیار ہیں, وہ انگارہ بچے کو دینے کو تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی مصلحت نہیں ہے اس کے اندر. ہم کبھی کبھی خدا سے دولت چاہتے ہیں, عہدہ چاہتے ہیں, منصب چاہتے ہیں. آج اگر وہ عہدہ مل گیا, وہ دولت مل گئی, وہ منصب مل گیا, وہ دولت, وہ عہدہ, وہ منصب ہمارے لیے خیر نہیں. آج ہماری حالت یہ اخلاقی طور پر ہمارے اندر تواضع پایا جاتا ہے, انکسار پایا جاتا ہے. بھائی کو بھائی سمجھتے ہیں, بہن کو بہن سمجھتے ہیں, باپ کو باپ سمجھتے ہیں, ماں کو ماں سمجھتے ہیں, پڑوسی کو پڑوسی سمجھتے ہیں. مجلسوں میں آتے ہیں, مومنوں سے احترام سے ملتے ہیں, عزت سے ملتے ہیں. ہر جگہ ہمارے اخلاق کا چرچا ہو رہا ہے. کیا کہنا بہت اچھے ہیں, کیا کہنا کتنا اچھا ان کا اخلاق ہے. کل دولت جو ہمارے پاس آ گئی, دولت کے ساتھ ساتھ غرور بھی آ گیا. عاجزی غرور میں تبدیل ہو گئی, حسن اخلاق سوئے خلق میں بدل گیا. اپنا بھائی کو بھائی سمجھتے ہیں, نہ بہن کو بہن سمجھتے ہیں, نہ ماں کا احترام ہے, نہ باپ کی عزت ہے, نہ سماج میں مومنین کا کوئی خیال ہے. کل پابندی سے جماعت میں آیا کرتے تھے, آج جماعت میں آنے کو بھی تیار نہیں ہے. یہ دولت خیر ہے کہ شر؟ کیونکہ دولت تو دنیا میں چار دن ہمارے پاس رہے گی, مگر اخلاق کا نتیجہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا. اس کے آثار تو ابدی ہیں نا. ہمارے حسن اخلاق کا نتیجہ یا ہمارے سوئے خلق کا نتیجہ وقتی اور عارضی نہیں, ابدی نتیجہ ہے. چونکہ وہ چیز ہمارے مصلحت میں نہیں ہے, خدا نے نہیں دیا, اس کا مطلب ہے کہ دعا رائے گا گئی. نہیں, دعا رائے گا نہیں گئی. اللہ نے اس دعا کو کسی اور خیر سے تبدیل کر دیا. جو ہم نے مانگا تھا وہ شر تھا, لیکن مانگا ہے نا, تو ہماری مانگ رائے گا نہیں جائے گی. ہاتھ پھیلا دیا ہے معبود کی بارگاہ میں تو دے گا, اس سے بہتر ادا کر دے گا. ہم نے اللہ سے دولت مانگی تھی, اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق دے دی. اللہ سے ہم نے اولاد مانگی تھی, ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد ہمارے حق میں نہ ہو. جناب خضر اور موسیٰ کے واقعات میں ہے نا, تو ہر بچہ ماں باپ کے لیے مصلحت نہیں ہوتا. اللہ سے ہم نے عہدہ مانگا تھا, وہ عہدہ ہمارے حق میں نہیں تھا. اللہ نے ہمیں عہدہ تو نہ دیا, عہدے کے بدلے ہمیں علم دے دیا. اس کے بدلے میں اللہ دے دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے کچھ مانگا, وہ چیز ہمارے مصلحت میں نہیں تھی, اللہ نے اس کے بدلے میں کوئی آنے والا خطرہ ہم سے ٹال دیا. اللہ سے ہم نے دولت مانگی اور اسی زمانے میں ہمارے اوپر کینسر کے جراثیم کا حملہ بھی ہوا تھا. اللہ نے دولت تو نہ دی, کینسر سے جو ہے نجات دے دی ہمیں. تو دعا ہماری قبول ہوئی یا رد ہوئی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جو اس دعا جو ہم مانگ رہے ہیں اس کے اندر ہماری جو ہے مصلحت نہیں ہوتی ہے, اللہ ہمیں دنیا میں نہیں دیتا ہے, آخرت میں اس کا ثواب دے دیتا ہے. حدیثوں میں ہے کہ جب انسان قیامت کے دن ان ثوابوں کو دیکھے گا جو قبول نہ ہونے, جو بظاہر دعائیں قبول نہ ہوئی ہیں ان کے بدلے میں جو ملا ہے, تو انسان یہ آرزو کرے گا, اے کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو اگر شرائط کے ہمراہ خدا سے دعا مانگی جائے, ناممکن ہے کہ ہماری مانگ ہمارا دست طلب رائے گاں چلا جائے. یہ ناممکن ہے. خدا سے کیا مانگے, دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے, انہی چیزوں میں سے جو ایک چیز جسے مانگنا بہت اہم ہے وہ بہت واجب, عرض کر چکا کہ صراط مستقیم پر بقا. ایک اور چیز جس کا مانگنا بہت اہم ہے وہ ہے مکارم اخلاق. دولت تو سبھی مانگتے ہیں, عہدہ تو سبھی مانگتے ہیں, اولاد تو سبھی مانگتے ہیں, لیکن جس کی ہمارے زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے وہ ہیں مکارم اخلاق, ہیں جن کی زندگی میں بہت اہمیت, دنیا میں بھی اس کا اثر اور آخرت میں اصلی اثر اس کا ظاہر ہوتا ہے. کیا ہے مکارم اخلاق؟ مکارم اخلاق کس چیز کو کہتے ہیں؟ دیکھیے مکارم اخلاق اتنی اہم چیز ہے کہ بے شک پیغمبر کا مقصد اسے قرار دیا گیا ہے. پیغمبر کس لیے آئے ہیں؟ اللہ نے انہیں نبی کس لیے بنایا؟ اور حضور اکرم جب فرماتے ہیں انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں. آنے کا مقصد میرا یہ ہے, اتنی ساری زحمتیں, اتنی ساری مصیبتیں جو میں برداشت کر رہا ہوں, اتنی ساری توہین, اتنی ساری اذیت صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں. اتمم مکارم الاخلاق, کیا چیز ہے مکارم اخلاق؟ دیکھیے اخلاقی فضائل اور ہیں, اخلاقی مکارم اور ہیں. آپ کسی غریب کی جو ہے مدد کر دیں, یہ اخلاقی اقدار میں, اخلاقی فضیلت ہے, اخلاقی ویلیوز میں ہے. کوئی بڑا بزرگ آ گیا ہے, احترام میں کھڑے ہو گئے, یہ اخلاقی فضائل ہے. کوئی بیمار ہے, آپ اس کی عیادت کو چلے گئے, یہ اخلاقی فضائل میں شمار ہوتا ہے. کسی مظلوم کی حمایت کر دی, اخلاقی فضائل ہے. کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, یہ اخلاقی فضائل ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ سب مکارم اخلاق بھی ہوں. اخلاقی فضائل وہ اخلاقی اچھائیاں ہیں جس کو بجا لانے میں نفس بھی ساتھ دیتا ہے. خدا نخواستہ ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا, اس کا بچہ ہے, چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے ہمارا, یتیم بچے ہیں, ان بچوں کو ہم نے اپنی سرپرستی میں لے لیا, یہ اخلاقی فضیلت ہے. اور نفس بھی کہتا ہے بھائی کا بچہ ہے نا, اپنے بھائی کا بچہ ہے اسے لے لو. آپ معاشرے میں آتے ہیں ہر ایک کو بڑھ کر کے سلام کرتے ہیں, دوسرے کے سلام کا انتظار نہیں کرتے, آپ اسے سلام کرتے ہیں, السلام علیکم, السلام علیکم, کیسے مزاج ہے, کیسے مزاج ہے. یہ اخلاقی فضیلت ہے, نفس بھی ساتھ دیتا ہے. سب کو سلام کریں گے سب ہمیں بہت اچھا سمجھیں گے, لوگ ہماری تعریف کریں گے. لیکن مکارم اخلاق وہ اخلاقی فضائل ہیں جہاں نفس ساتھ نہیں دیتا, نفس مخالفت کرتا ہے. نفس کشی کے بغیر مکارم اخلاق کو انجام دینا ممکن نہیں ہے. عزیز و اخلاق کی دعوت مغربی دنیا بھی دیتی ہے اور اخلاق کی دعوت اسلام بھی دیتا ہے. رسل نے بھی اخلاقی فضائل کی دعوت دی ہے, پیغمبر نے بھی اخلاقی فضائل کی دعوت دی ہے, مگر دونوں میں فرق یہ ہے, رسل نے ان اخلاقی فضائل کی دعوت دی ہے جہاں نفس شامل ہے, اور پیغمبر نے ان اخلاقی فضائل کی دعوت دی ہے جہاں نفس شامل نہیں ہے. مکارم اخلاق وہ اخلاقی فضائل ہیں جہاں نفس مخالفت کرتا ہے, نفس کے مخالفت کے باوجود انسان صرف اور صرف رضائے خدا کے لیے اسے انجام دیتا ہے. اگر خدا پر ایمان نہیں ہے, اگر قیامت پر ایمان نہیں ہے, اگر پیغمبر پر ایمان نہیں, تو محال ہے کہ انسان اخلاقی مکارم کو انجام دے سکے. اخلاقی مکارم خواہشات نفس سے بالا تر ہوتے ہیں. بہت سے مقامات ایسے جہاں نفس کہتا ہے نہیں, خدا کہتا ہے ہاں. نفس کہتا ہے انجام مت دو, خدا کہتا ہے انجام دو, یا برعکس نفس کہتا ہے انجام دو, خدا کہتا ہے انجام نہ دو. شادی کیا کسی نے, آج کل یہ بہت مسائل پیش آتے ہیں, بیوی کو شوہر پسند نہیں, شوہر کو بیوی پسند نہیں. کہو گئی تھی شادی, سوچے تھے کہ ہاں اچھے نکلیں گے, لیکن بہرحال تربوز ہے, جب تک کٹے گا نہیں پتہ نہیں چلے گا, جب تک ساتھ رہیں گے نہیں تب تک پتہ نہیں چلے گا. شادی کر کے بیوی کو گھر میں لائے, مہینہ دو مہینہ, سال دو سال, اب وہ ہنی مون, ہنی ویک, ہنی ایئر جتنا بھی چلا, بہرحال جب وہ ختم ہوا, اب حقیقت کھل کے سامنے آئی, شوہر نہیں چاہتا اس عورت کے ساتھ رہنا, اس عورت سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے. نفس کہتا ہے ابھی آزادی, طلاق دو, معاملہ ختم کرو. تو آج کل ہو رہا ہے نا, ذرا سی بات ہوئی طلاق. ہمارے یہاں شیو گنج میں طلاق اتنا آسان نہیں ہے, مگر ان تمام مشکلوں کے باوجود بھی مومنین نے اس کو آسان بنا ہی لیا. دوسروں کے یہاں تو آسان تھا, مگر ہمارے یہاں تو کافی مشکل کام ہے نا, اتنی ساری شرطیں ہیں, اس کے بغیر طلاق ہو ہی نہیں پاتا. اچھا مزے کے بعد ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے عادل امام نہیں ملتا, مگر طلاق کی گواہی کے لیے عادل گواہ فوراً مل جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے شرط ہے نا کہ طلاق میں دو عادل گواہوں کا ہونا, دو عادل گواہوں کے بغیر جن کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے انہیں طلاق میں گواہ بنا لیتے ہیں. عجیب ہے, دیکھتے ہیں ہم جب بعض دفعہ طلاق نامے اس میں گواہوں کا نام, حیرت ہوتی ہے, اچھا یہ بھی عادل ہو گئے, یہ بھی عادل ہو گئے. نفس کہتا ہے طلاق دے کے چھٹکارا حاصل کرو, شوہر چاہتا ہے بیوی کو طلاق دینا, قرآن کیا کہتا ہے, نہیں طلاق مت دو, اللہ کہتا ہے فعاشروہن, ان کے ساتھ رہو. وہ بھی کیسے رہو, ڈنڈا مار کے نہیں, بالمعروف اچھے سے رہو, عزت کے ساتھ رکھو, احترام کے ساتھ رکھو, اچھا برتاؤ کرو. عورت بری ہے ہوا کرے, ارے سیرت پیغمبر گواہ ہے یا نہیں, کیا کیا پیغمبر نے, حکم قرآن ہے بھائی. کسی کا کسی کے ساتھ رہ جانا اس کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں, یاد رکھیے گا. عاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. خدا یا پسند نہیں ہے, دل نہیں چاہتا ہے, فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, ہو سکتا ہے وہ تمہیں ناپسند ہو. اگر تمہیں وہ عورت ناپسند ہے, وہ تم اسے پسند نہیں کرتے ہو, فعسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, ممکن ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو, اللہ اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر قرار دے دے. تو نفس کیا کہتا ہے, نکال باہر کرو. مکارم اخلاق کیا کہتے ہیں, مکارم اخلاق یہ کہتا ہے کہ انہیں پیار سے محبت سے گھر میں رکھو، نکال، کہاں در بدر کرو گے؟ طلاق دے کے تم نے اپنا تو چھٹکارا حاصل کر لیا، اس بیچاری کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ اس پر بھی غور کیا کبھی؟ یہ ہے مکارم اخلاق. تو مکارم اخلاق خواہشات نفس سے بالا تر ہیں، مکارم اخلاق فرقہ پرستی سے بالا تر ہیں. مدد کرنا اچھی چیز ہے نا جی، مدد کریں گے اپنوں کی، اپنے محلے والوں کی مدد کریں گے، اپنے شہر والوں کی مدد کریں گے، اپنے ملک والوں کی مدد کریں گے. انسانی حقوق کی رعایت بڑی اچھی چیز ہے، مگر اپنے اپنوں کے لیے. اگر کسی امریکی پہ کہیں آج آ گئی، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ہمارے امریکی شہری کے اوپر زیادتی. ہاں یمن میں اگر کوئی بمباری کرتا ہے تو کرنے دو، اپنا نہیں ہے. یہ جو ہے مغربی اخلاق ہے، بہت اخلاق والے ہیں نا وہ، کا اخلاق تو بہت مشہور ہے نا، بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں. یہ ان کا اخلاق ہے. ہمارے پہ آ جائے گی اس کا دفاع کریں گے، دوسروں پہ آ جائے کوئی بات نہیں ہے. یمن پہ بمباری ہو کوئی بات نہیں ہے، فلسطینی مارے جائیں کوئی بات نہیں ہے، غزہ کے ننھے ننھے بچے ذبح کر دیے جائیں کوئی بات نہیں ہے. نائجیریا کے اندر 1000 بے گناہ شیعہ گولیوں سے بھون دیے جائیں، کہیں سے آواز بھی نہیں اٹھے گی. ہاں اگر 2 عیسائی کہیں مار دیے گئے، یو این او بھی حرکت میں آ جائے گی، سیکورٹی کونسل بھی حرکت میں آ جائے گی، پوری دنیا حرکت میں آ جائے گی. کیوں؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یقیناً مظلوموں کی حمایت اچھی چیز ہے، اخلاقی اقدار میں ہے، اخلاقی فضیلت ہے. مظلوم اگر اپنا ہو اس کی حمایت، یہ مغربی اخلاق ہے. مظلوم کوئی بھی ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ ہے اسلامی اخلاق اور مکارم اخلاق کا حصہ ہے. مولا کائنات کو خبر ملتی ہے ایک یہودی عورت کے پیر سے اس کی پازیب چھین لی گئی ہے. مولا فرماتے ہیں مومن اگر یہ خبر سن کر کے موت کی تمنا کرے تو برحق ہے. عورت مومنہ نہیں ہے، یہودی عورت ہے. مالک اشتر کو جب مولا کائنات نے گورنر بنایا ہے، گورنر بنا کر کے مصر جب بھیج رہے ہیں، وہ مشہور فرمان نامہ جو مالک اشتر کو لکھ کے دیا ہے، آئین جہانبانی، آئین حکمرانی، مالک کس طرح سے حکومت کرنا، وہ جملہ مولا وہاں لکھتے، وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَن لِلرَّعِيَّةِ وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَاللُّطْفَ بِهِمْ فَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ضَارِيًا تَغْتَنِمُ اقلہم. اے مالک تمہیں گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اپنے دل میں رعیت کے لیے رحمت کا جذبہ پیدا کرو، ان سے محبت کرنا سیکھو، رعیت کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنا سیکھو. دیکھو رعایا کے لیے خونخوار بھیڑیا مت بن جانا. جو اس فرصت میں رہتا ہے، اس تاک میں رہتا ہے کب موقع ملے اور ہم انہیں اپنا لقمہ تر بنا لیں. اے مالک جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں دیکھو خیال رکھنا محبت، مگر کیا محبت صرف مسلمانوں سے، محبت صرف شیعوں سے، رحمت صرف مومنوں سے؟ نہیں، سنو، فإنهم صنفان. جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں کے رہنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں، اما اخ لکا فی الدین و اما نذیر لکا فی الخلق. کچھ تمہارے دینی بھائی ہیں اور کچھ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، اگرچہ مسلمان نہیں ہیں. محبت کا جذبہ مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، رحمت کا جذبہ مومنوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی. مکارم اخلاق فرقہ پرستی سے بالا تر ہے. یہ مغربی اخلاق ہے جو فرقے تک محدود رہ جاتا ہے. مکارم اخلاق سرحدوں سے بھی بالا تر ہے. مکارم اخلاق میں سرحدوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. ہمارے ملک کے اندر ہے، مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دیں گے، ہمارے ملک سے باہر ہے تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے مظلوم مظلوم ہے، چاہے کہیں کا رہنے والا، کسی مذہب کا ہو، کسی ملک کا ہو. مسلمانوں کی سرزنش قرآن کرتا ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها. اے مسلمانوں تم کتنے بے غیرت ہو گئے ہو، تمہاری شرم و حیا کہاں چلی گئی ہے؟ کتنی گہری نیند میں سوئے ہوئے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم راہ خدا میں ان مظلوم عورتوں، مردوں اور بچوں کی یہ جو ہے نجات کے لیے جنگ نہیں کرتے ہیں، جو خدا سے فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں ظالموں کی بستی سے نجات دلا. اس میں شرط تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ کے ہم وطن ہوں تب، آپ کے ہم مذہب ہوں تب، آپ کے ہم کیش ہوں تب، نہیں. شرط یہ ہے کہ مظلوم جہاں کہیں بھی فریاد کے لیے پکارے، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی نجات کے لیے، اس کی حمایت کے لیے اقدام کرے، چاہے اپنی زندگی کو خطرے ہی میں کیوں نہ ڈالنا پڑ جائے. البتہ یہ جنگ فی سبیل اللہ ہے، ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے. مکارم اخلاق حساب و کتاب سے بھی بالا تر ہے. خود بیمار کی عیادت کرنا ایک فضیلت ہے نا، تشییع جنازہ میں شریک ہو جانا، کسی کے یہاں غمی ہے وہاں ان کے غم میں شریک ہو جانا ایک اخلاقی فضیلت ہے. بعض لوگ عیادت کرتے ہیں حساب کتاب کر کے ساتھ، جی ہم بیمار پڑے تھے تو وہ ہماری عیادت کے لیے آئے تھے تو ہم بھی ان کی عیادت کو چلے جاتے ہیں، وہ ہمارے یہاں شادی میں آئے تھے ہم بھی ان کے یہاں شادی میں جائیں گے، ہمارے باپ کا انتقال ہوا تھا وہ مرنے میں بھی آئے، سیم میں بھی آئے، چالیسویں میں بھی، ہمارے بھی جانا ضروری ہے، ان کے جانا ضروری ہے بھائی، وہ ہمارے یہاں کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے یہاں آئے تھے حساب و کتاب، انہوں نے ہماری مدد کی تھی ہم ان کی مدد کریں گے. مگر مکارم اخلاق کیا؟ اخلاقی مکارم جو ہمارے یہاں ہیں، اخلاقی مکارم میں حساب و کتاب کی بنیاد نہیں ہے. وہ آئیں یا نہ آئیں ہمارے یہاں ہم جائیں گے ان کے یہاں. ہم بیمار تھے انہوں نے پلٹ کے پوچھا نہیں، نفس کہتا ہے تم بھی مت جانا، لیکن مکارم اخلاق کیا کہتے ہیں؟ جاؤ، ہمیں مدد کی ضرورت تھی انہوں نے مدد نہیں کی. مکارم اخلاق کہتا ہے انہیں مدد کی ضرورت ہے تم ان کی مدد کر دو. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن جندب اپنے خاص صحابی سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، ابن جندب صل من قطعک. مکارم اخلاق دیکھیں، ابن جندب صل من قطعک، اے عبداللہ ابن جندب جن لوگوں نے تم سے رشتہ توڑ لیا ہے تم ان سے رشتہ جوڑے رہو. صلہ رحم واجب ہے، قطع رحم حرام ہے نا. بعض دفعہ بہانہ ہوتا ہے ہم تو نہیں توڑنا چاہتے، کیا کریں وہ ہمارے یہاں نہیں، انہوں نے رشتہ توڑ لیا ہم سے، انہوں نے کہا آج سے یہ میرا بھائی نہیں. ہوتا ہے نا کبھی کبھی گھر میں جھگڑا ہو گیا، رشتہ ختم، وصیت بھی کر جاتے ہیں مرتے وقت کہ دیکھو ہمارے بھائی سے کبھی بھی رشتہ قائم مت کرنا ان کے یہاں. بعض خاندان ہے جہاں 200 سال سے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، 200 سال ہو گیا ہے ابھی تک ان کے گھر کا پانی پینا جائز نہیں سمجھتے. کیوں؟ دادا کی وصیت ہے. ارے دادا نے فقط یہی ایک وصیت کی تھی، ان کی احمقانہ وصیت کو تو مان لیا. یہ وصیت کرنا بھی حرام ہے، اس کا ماننا بھی حرام ہے. حرام ہے یہ وصیت، گناہوں کی وصیت تھوڑی کی جاتی، قطع رحم تو حرام ہے نا. انہوں نے رشتہ توڑ لیا ہم جوڑے رہیں گے، ارے کیا اپنے کو ذلیل کر رہے ہیں؟ نہیں، اس میں تمہاری ذلت نہیں ہے، عزت دینے والا خدا ہے، عزت دینے والا خدا ہے. سل من قطعک وعت من حرمک، جس نے وقت ضرورت تمہیں محروم رکھا تم اس کی مدد کر دو. نفس یہاں ساتھ دیتا ہے، مدد کرنا اچھی چیز ہے، اخلاقی فضیلت ہے، مگر اس مقام کے اوپر نفس ہمارا ساتھ نہیں. نفس ہاں وہاں ساتھ دیتا ہے، بھائی انہوں نے ہماری مدد کی تھی ہم ان کی مدد کر دیں. نہیں، وعت من حرمک، ہمیں ضرورت تھی انہوں نے مدد نہیں کیا. ایک زمانہ تھا میرا بیٹا دم توڑ رہا تھا، علاج کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، ان کے دروازے پر میں آیا بھی انہوں نے مجھے نہیں دیا، یہ اگر دے دیتے تو میرا بچہ بچ جاتا. ان کی مدد نہ کرنے کے بنا پر میرا بچے نے میرے بچے نے دم توڑ دیا. آج ان کا بچہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے, انہیں ضرورت ہے, آج وہ ہمارے دروازے پہ کھڑے ہیں. نفس کہتا ہے انتقام, آج انتقام کا دن ہے, آج بدلے کے دن, آج ان کو مزہ چکھا دے کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے. ان کو دیکھ کے آج تو میرا غم تازہ ہو گیا نا. مگر امام کہتے ہیں نہیں نہیں, مکارم اخلاق یہ نہیں ہے. وعت من حرمت, جس نے تمہیں محروم رکھا ہے تم اسے عطا کر دو. سلم علی من سبک, جو تمہیں گالی دیتا ہے تم اسے بھی سلام کرو. اخلاقی اقدار ہے نا, سلام کرنا فضیلت ہے. دوستوں کو سلام کرنا تو نفسات دیتا ہے, لیکن سلم علی من سبک, جو تمہیں گالی دیتا ہے تو اسے بھی سلام کرو. وانصف من خاصمک, جس سے تمہاری دشمنی ہے اس کے ساتھ بھی انصاف سے پیش آؤ. واحسن من اساء الیک, جو تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے تم اس سے اچھا برتاؤ کرو. واعف عن من ظلمک, جس نے تم پر ظلم کیا ہے تم اسے معاف کرو. یہ مکارم اخلاق ہیں, یہاں پہ نفس ساتھ نہیں دیتا ہے. کیوں معاف کر دے؟ خدا کی خوشنودی کے لیے. کیوں سلام کریں؟ خدا کی خوشنودی کے لیے. کیوں دے دیں؟ خدا کی خوشنودی کے لیے. کیوں ان سے رشتہ قائم رکھیں؟ رضائے خدا کے لیے. یہ مکارم اخلاق ہیں, یہاں پر محاسبات کا دخل نہیں ہے. محاسبات سے پرے اٹھ کر کے, مافوق ہے محاسبات کے. مکارم اخلاق ان کی ان کی خوشی و ناراضگی سے مافوق ہے. فلاں صاحب کا اگر احترام نہ کریں گے تو وہ خفا ہو جائیں گے. فلاں صاحب کا اگر یہ جو ہے مذاق اڑائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. لہٰذا ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے. خوب مذاق نہ اڑانا کسی کا فضیلت ہے نا. مذاق اڑانا یہ جو ہے رذیلت, مذاق نہ اڑانا فضیلت. کیوں ہم ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے؟ وہ ناراض ہو جائیں گے, وہ خفا ہو جائیں گے. ان کی ناراضگی کی بنا پر ہم یہ اخلاقی فضیلت کو اپنا رہے ہیں ان کی خاطر. مگر مکارم اخلاق کیا ہے؟ وہ خوش ہوں یا ناخوش ہوں ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے. کوئی صاحب آئے, مذاق ان کا ہم نے اڑا دیا, ہاتھ سے اشارہ کیا, دیکھ لیا, آنکھیں ان کے ہیں نا, دیکھ لیا. اچھا اگر اندھے ہوتے تو؟ وہ آئے اندھے, وہ نہیں دیکھ پا رہے اور ہم ان کا جو ہے نقل اتار رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, استہزاء کر رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہیں, ان بیچاروں کو پتا بھی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یہ کام بھی نہ کرو. کیوں؟ وہ تو ناراض نہیں ہوں گے, انہیں پتا ہی نہیں چلا کب وہ ناراض ہو یا نہ ہو. اس سلسلے میں پورا ایک سورہ قرآن کا نازل ہوا ہے, پورا ایک سورہ قرآن کے اسی میں آ گیا. اسے پتا چلے نہ چلے تم نے مذاق اڑایا کیوں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قریش کے بڑے بڑے لوگ آئے, کافر تھے, متھے پیسے والے. مگر تمنا تو مومنوں کی ہوتی ہے اگر بڑے بڑے لوگ ہمارے گروپ میں شامل ہو جائیں. غریب اگر کوئی شیعہ ہو جائے تو اتنی ہمیں خوشی نہیں ہوگی نا, لیکن اگر کوئی بڑی شخصیت شیعہ ہو جائے خوشی ہوگی نا. فلاں صحافی, فلاں سیٹ, فلاں پولیس آفیسر, فلاں منسٹر شیعہ ہو گیا, وہ فلاں موچی شیعہ ہو گیا. اچھا شیعہ ہو گیا, چلو کوئی بات نہیں ہے نا. تو بڑی بڑی شخصیتیں ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی, ابھی تو سب یہی سب غریب غربا یہ سب مسلمان ہوئے تھے. اب یہ خود سے آئے تھے یا کچھ اصحاب انہیں پھانس کے لائے تھے پیغمبر کے پاس شکار کر کے, نہیں پتا. بہرحال بڑی بڑی شخصیتیں آئی ہوئی ہیں, پیغمبر سے بات کر رہی ہیں. یہ جو ہے مذاکرہ چل رہا ہے, ڈائیلاگ ہے پیغمبر اور ان کے درمیان میں. کچھ اصحاب پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں رسول کا ایک صحابی جو اندھا تھا جس کا نام ہے عبداللہ ابن مکتوم, وہ بیچارے اندھے کو پتہ ہی نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے. اور یوں ہی آئے, یا رسول علم نہیں, یا رسول اللہ علم نہیں, یا رسول اللہ علم نہیں, ایک بھونڈے انداز میں بولتے ہوئے چلے آئے. اب جو یہ بیٹھے تھے پیغمبر کے پاس ان کو بہت برا لگا کہ ارے ابھی یہ سب بھاگ جائیں گے, بدک جائیں گے کہ پیغمبر کے یہاں ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں, اندھے کانے لنگڑے لولے پھٹے پرانے کپڑے والے, یہ والے اس پارٹی میں جا کے کیا کریں گے, بھاگ جائیں گے یہ لوگ. تو
ابسا انہوں نے تیوری چڑھائی. عبداللہ ابن مکتوم اندھے ہیں, انہوں نے ان کی تیوریاں دیکھی نہیں ہیں, مگر قرآن کا سورہ نازل ہو گیا ابدا وتولا ان جاءہ الاعمى. جب اندھا عبداللہ ابن مکتوم آیا انہوں نے تیوریاں چڑھا لی, ارے انہیں کیا پتا کہ یہ کس درجے کا حامل ہے انسان. اس کا تزکیہ ہو سکتا ہے, کس مقام پہ یہ پہنچ سکتا ہے. تو کسی کا مذاق اڑانا یا اخلاقی فضائل کے خلاف ہے, مگر دنیا اگر وہ خفا ہوں گے تو, ناراض ہوں گے تو, اگر وہ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. اسلام میں فضیلت فضیلت ہے, چاہے کسی کو پسند آئے چاہے کسی کو ناپسند ہو جائے. مکارم اخلاق خوف سے بالا تر ہے. مغربی تہذیب میں, مغربی اخلاق میں, اخلاق کی تعلیم جب میں سکھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی اگر کہیں پر لائن لگی ہوئی ہے, لائن کی رعایت کرنا اخلاقی فضیلت ہے نا, لائن کو توڑ کے نکل جانا. ویسے بعض لوگ کرتے ہیں, 50 آدمی لائن میں لگے ہیں, وہ آیا سب کے آگے چلے گئے, اپنے کو بہت چالاک سمجھتے ہیں, ہوشیار سمجھتے ہیں. وہ مغربی تہذیب والے کہتے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے, رسل یہ جو ہم منع کرتا ہے کہ نہیں ایسا مت کرو. کیوں؟ آج تم لائن توڑو گے کل کوئی اور لائن توڑے گا. جب لائن توڑنے کا کلچر ہی بن جائے گا, کیوں لائن نہ توڑو؟ کیونکہ اگر لائن توڑو گے تو کلچر ہو جائے گا, دوسرا بھی لائن توڑے گا, پھر تمہارا حق مارا جائے گا. لہذا اپنے حقوق کو بچانے کے لیے بہتر ہے کہ لائن نہ توڑی جائے. کیوں لائن نہ توڑے؟ کیوں لائن کی رعایت کریں؟ بے نظمی کے خوف سے. کیوں چوری نہ کرو پڑوس کے گھر میں؟ تم چوری کرو گے تو کل وہ تمہارے گھر میں چوری کرے گا. چوری نہیں کر رہے کاہے کے لیے؟ اس خوف سے کہ کل وہ ہمارے گھر میں چوری کرے گا. لیکن مکارم اخلاق میں یہ نہیں ہے, اخلاقی ہم چوری نہیں کریں گے چاہے وہ ہمارے گھر میں چوری کرے یا نہ کرے, ہم لائن نہیں توڑیں گے چاہے کوئی دوسرا لائن توڑے یا نہ توڑے. تو یہ مغربی اخلاق میں اور اسلامی اخلاق کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے. مکارم اخلاق یعنی ہر وہ اخلاقی فضیلت جو نفس کی مخالفت کے باوجود رضائے خدا کے لیے انجام دیا جائے, اسے کہتے ہیں مکارم اخلاق. مکارم اخلاق اسلام میں عرض کیا کہ اتنی اہمیت ہے, پیغمبر آئے اسی مکارم اخلاق کو فرائض اور محرمات کا ہم پلہ قرار دیا گیا ہے. فرائض اور محرمات کا ہم پلہ, جس وقت مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا, مولایا مل استعداد للموت, موت کی تیاری کیسے کی جائے؟ مرنا تو ہے سب کو, اسے تو انکار نہیں ہے. تیاری کے ساتھ جائیں یا تیاری کے بغیر جائیں؟ تیاری کے بغیر جانے والے کو تو ہمیشہ ہر اس مسافر کو پریشانی ہوتی ہی ہے جو بغیر تیاری کے جائے. آپ کو کشمیر جانا ہے, آپ بغیر تیاری کے گھر چلے جائیں گے وہاں پر؟ حیدرآباد میں بھی آپ معمولی کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یہی کپڑا پہن کے چلے جائیے سری نگر, دیکھیے کیا حاصل ہوتا ہے. ہاں لیکن تیاری کے ساتھ گئے, موٹا کوٹ بھی ہے, اونی سویٹر بھی ہے, یہ بھی ہے وہ بھی ہے, تو پریشانی نہیں ہوگی. تو سفر میں جانا تو ہے, جانے والا اگر بغیر تیاری کے چلا جائے, دنیا میں اگر بغیر تیاری کے چلے گئے تو سفر مشکل تو ہو جائے گا, لیکن پھر بھی سفر کٹ جائے گا. کوئی نہ کوئی رحم کھا کر کے ایک شال کشمیر میں دے ہی دے گا, پرانی ہی صحیح پھٹی صحیح, سردی میں بہرحال گزر بسر ہو جائے گا. لیکن اگر وہاں بغیر تیاری کے چلے گئے, وہاں کوئی کچھ دینے والا نہیں. کل نفس بما کسبت رہینہ, قرآن کہتا ہے جو لے کر کے آئے ہو نا وہی کام دے گا, وہاں کوئی دینے کام بھی نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ, بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہو. مل استعداد للموت, موت کی تیاری کیسے کی جائے؟ مولا تین چیز بتاتے ہیں, اداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم. موت کی تیاری یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے اسے انجام دے دو, جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے دور رہو, اور اپنے کو مکارم اخلاق سے آراستہ کرو. تین چیزیں ہیں, تینوں میں سے ایک چیز بھی اگر کم ہو گئی تو تیاری ادھوری رہ گئی، تیاری ناقص رہ گئی. اور یہ ادھوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک چیز چھوڑ دیا تو دو تہائی تیاری ہو گئی، اور یہ بھی نہیں ہے. ایک چیز اگر چھوٹ گئی تو کوئی تیاری نہیں ہے، چونکہ یہ تیاری سپر مارکیٹ کی شکل میں نہیں ہے، پیکج کی شکل میں ہے. سپر مارکیٹ، مال، بڑے بڑی دکانیں ہیں نا، اب کھل گئی ہیں کہ ایک ہی چھت کے نیچے سب کچھ، وہیں سبزی بھی ہے، وہیں گوشت بھی ہے، وہیں کپڑا بھی ہے، وہیں کمپیوٹر بھی ہے، وہیں ٹی وی بھی ہے، وہیں فریج بھی ہے، وہیں کار بھی ہے، وہیں ٹائر بھی ہے، جو بھی چاہیے آپ کو سب کچھ وہاں موجود. ظاہر سی بات ہے سپر مارکیٹ میں جا کے سارا سامان تو کوئی نہیں خریدتا، اپنے اپنے پسند کی چیز لوگ چن لیتے ہیں. انہوں نے گوشت لے لیا، انہوں نے کپڑا لے لیا، انہوں نے صابن لے لیا، انہوں نے ٹی وی لیا، انہوں نے لیپ ٹاپ لیا، اپنی اپنی پسند کی چیز سب نے چن لیا، سب کو اپنے اپنے کام کی چیز مل کے، پورا کسی نے نہیں لیا. لیکن پیکج میں کیا ہوتا ہے؟ پیکج میں پورے کا پورا لیں گے تب پیکج کا فائدہ ملے گا. اگر پیکج کے پانچ اجزاء ہیں، پانچ آئٹم ہیں، اس میں سے آپ نے چار لے لیا، ایک چھوڑ دیا، اور آپ جا کے کہے صاحب ٹھیک ہے 80% تو ہمیں اس کا پروفٹ مل جانا چاہیے کیونکہ ہم نے چار چیزوں کو تو اپنا لی جواب ملے گا، نہیں، کچھ نہیں ملے گا جب تک پانچوں کے پانچوں کو نہیں اختیار کر لو گے. عزیزوں، یہ تین چیزیں بھی پیکج کی شکل میں ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں، شراب نہیں پیتے، فرائض کو انجام دے رہے ہیں، محرمات کو چھوڑے رہے ہیں، لیکن اخلاقی اقدار سے بھی بے بہرہ ہیں، جو عام طور سے ہمارے سماج کا حال ہے. نماز پڑھنے والے آپ کو لاکھوں ملیں گے، روزہ رکھنے والے لاکھوں ملیں گے، لاکھوں افراد ہیں جو شراب نہیں پیتے، دھوکہ نہیں دیتے، غیبت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اخلاقی اقدار سے بھی آراستہ ہوں. والاستعمال علی المکارم، مولا فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں انسان کے پاس آ گئیں، اداء الفرائض واجتناب المحارم والاستعمال علی المکارم. فرائض کو انجام دے رہے ہیں، محرمات سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اور اخلاقی اقدار سے اپنے کو آراستہ کر لیا ہے. ثم لا یباری اوقع الموت علیہ ام ہوا وقع علی الموت، پھر اسے اس بات کی پرواہ نہیں رہ جاتی ہے موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے. خوف موت کا ختم ہو جاتا ہے، تیاری مکمل ہو گئی ہے نا، آپ کاہے کی پریشانی ہے؟ دنیا سے بہتر زندگی آخرت کی ہوگی. استقبال کرے گا موت کا. عزیزو، اگر علی جنگ صفین میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں، جتنا بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہے اس سے زیادہ علی موت سے مانوس ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی ہے کہ نہ علی نے کبھی کسی فرائض کو، کسی فریضے کو چھوڑا، نہ کسی حرام کو قریب آنے دیا، اور نہ کبھی اپنے کو اخلاقی اقدار اور مکارم اخلاق سے دور ہونے دیا. یہ علی اول کا بیان تھا، اب علی ثانی کا بیان بھی سن لیجئے. جس وقت حسین کا قافلہ کربلا سے قریب ہو رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے حسین کی آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، موت کے منہ میں جا رہا ہے. آنکھ کھلی، عوام کے لبوں پہ جملے آ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. شہزادہ علی اکبر جیسے ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، فوراً بابا کے قریب ہے، بابا کلمہ تو برحق ہے، اس موقع پر آپ نے کیوں کہا؟ امام نے اپنا خواب نقل کر دیا. جناب علی اکبر ایک سوال کرتے، بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی کیا ہم نے فرائض انجام نہیں دیے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے کو محرمات سے دور نہیں رکھا ہے؟ کیا ہم اخلاقی اقدار اور مکارم اخلاق سے آراستہ نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس وقت جناب علی اکبر فرمائے، اذن لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے، پھر ہمیں موت کا خوف نہیں ہے، پھر ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے. موت کا ڈر انہی لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے یا خدا نخواستہ واجبات میں کوئی کوتاہی کی ہے، یا محرمات سے اپنے کو دور نہیں رکھا ہے یا مکارم اخلاق سے خود کو آراستہ نہیں کر لیا ہے. جن کے یہاں یہ تیاری موجود رہتی ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا قاسم تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے تو جواب ملتا ہے الیوم احلا من العسل, آج کی موت وہ موت جو راہ خدا میں آ جائے, راہ حق میں آ جائے, فریضہ الہی کی بجا آوری کی راہ میں آ جائے, وہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. موت کا خوف اگر دل سے نکالنا ہے آسان طریقہ ہے واجبات کو انجام دیں, محرمات سے دوری اختیار کریں اور مکارم اخلاق سے خود کو آراستہ کر لیں. پھر جو مقام آ جاتا ہے کہ انسان بظاہر انسان کی فطرت بدلی ہوئی نظر آتی ہے, ہر ماں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کے بچے کو طول حیات ملے, اس کے بچے کو زندگی ملے, لیکن عزیز و کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے بے چین اور بیتاب نظر آتی تھیں. شب عاشور کہیں ام فروہ قاسم کے سرانے بیٹھی نصیحتیں کر رہی ہیں, کہیں زینب اون محمد کو سمجھا رہی ہیں بچوں دیکھو کل قربانی کا دن ہے. عزیزو جب قربانی کا وقت آیا ہے, لوگ قربان ہونے کے لیے امام حسین کی خدمت میں اجازت کے لیے آتے تھے. مقاتل میں یہی ہے کہ حسین نے کسی بھی شہید کو آسانی سے پہلے مرحلے میں اجازت نہیں دی ہے. جس وقت اون محمد اجازت کے لیے حسین کے پاس آئے ہیں, کیا حسین نے اجازت دے دی؟ نہیں, حسین نے اجازت نہیں دی. یہاں تک کہ زینب کی نظر اون محمد پر پڑی, بچوں کو بلایا, بچوں کیا رات کا سبق بھول گئے؟ ماں نے تمہیں کیا سکھایا تھا؟ تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو, ابھی تک تم میدان میں گئے نہیں, تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا انتظار ہے بھیا حسن کی نشانی قاسم شہید ہو جائے تب تم میدان میں جاؤ گے, علی اکبر قربان ہو جائے تب تم میدان میں جاؤ گے؟ اون محمد کہتے ہیں نہیں مادر گرامی یہ بات نہیں, ہم تو بار بار مامو جان کے پاس جاتے ہیں مگر مامو جان ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے. مامو جان آپ کی کوئی بات رد نہیں کرتے ہیں, آپ اگر چل کے سفارش کر دیں تو یقیناً مامو جان اجازت دے دیں گے. عزیزو زینب نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا, حسین کے سامنے آ کر کے زینب کھڑی ہو گئی, سر جھکائے ہوئے ہیں زینب. حسین کہتے بہن کیسے آنا ہوا؟ کہ بھیا پہلے ایک سوال کا جواب دے دیجئے, آج تک بہن نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں بہن تم نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا. کہا تو بھیا آج یہ بہن آپ سے کچھ مانگنے آئی ہے, بولو زینب تمہیں کیا چاہیے؟ مولا بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو. اجرکم اللہ, تب جا کر کے اون محمد کو اجازت ملی ہے. قاسم کو پہلے مرحلے میں اجازت نہیں ملی. مقتل کا جملہ ہے کہ قاسم کبھی حسین کے ہاتھوں کو چومتے تھے, کبھی حسین کے قدموں کو بوسا دیتے تھے. آقا مجھے اجازت دے دیجئے, حسین سے اجازت نہیں ملی. اجازت کب ملی ہے؟ جب بابا کا وصیت نامہ لے کر کے آئے ہیں قاسم, تب اجازت ملی. لیکن عزیزو فقط کربلا کا ایک شہید ایسا ہے, ایک شہید ایسا ہے جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت تھی, اور جیسے ہی اس نے اجازت مانگا حسین نے فوراً اجازت دے دی. معلوم ہے وہ شہید کون ہے؟ وہ شہید حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر ہے. علی اکبر سے حسین کو دوہری محبت ہے نا, ایک تو لائق رشید جوان بیٹا اس لیے محبت, دوسرے نانا کی شبیہ ہے. جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا علی اکبر کے چہرے کو حسین دیکھ لیا کرتے تھے, تسلی مل جاتی تھی, تسکین ہو جاتی تھی. لیکن مقتل کا جملہ ہے, جیسے ہی علی اکبر آئے ہیں استعذنا اجازت مانگی فاذنا, حسین نے فوراً اجازت دے دی. کوئی تعامل نہیں, کوئی پس و پیش نہیں, بس حسین نے علی اکبر سے اتنا کہا اے بیٹا جانے سے پہلے پھوپھی زینب سے رخصت ہو, کیونکہ زینب ہی نے تمہیں 18 برس پالا ہے. علی اکبر خیمے میں آئے,
پھوپھی زینب سے رخصت ہونے کے لیے. جیسے ہی بیویوں کو خبر ملی کہ علی اکبر بھی میدان میں جا رہے ہیں, بیویاں اپنے خیموں سے علی اکبر کے خیموں میں آ گئیں. ہر طرف سے ایک ہی آواز آتی تھی, یا علی ارحم علی غربتنا, اے علی اکبر کچھ تو ہماری بے کسی پہ رحم کرو. علی اکبر نے جواب دیا, بیویوں ارے ہمارا بابا بھی تو تنہا رہ گیا ہے, ہمارا بابا بھی تو بے کس و یاور رہ گیا ہے, مجھے سننا تھا. بیویوں نے کہا جاؤ علی اکبر, خدا حافظ. یہ آواز جب زینب کے کانوں میں پہنچی, زینب آئی, کہا بیٹا کیا کہا, مرنے جا رہے ہو کیا؟ پھوپھی نے تمہیں 18 برس اسی دن کے لیے پالا تھا. علی اکبر نے ہاتھ جوڑ کے کہا, پھوپھی اماں اگر آپ اجازت نہ دیں گی میں میدان میں ہرگز نہ جاؤں گا, لیکن پھوپھی اماں ایک بات یاد رکھیے, اگر کل محشر میں دادی فاطمہ نے آپ سے یہ پوچھ لیا, زینب یہ بتا تجھے علی اکبر زیادہ عزیز تھا یا حسین, تو دادی کو کیا جواب دیجئے گا؟ بس یہ سننا تھا. زینب نے کہا, جاؤ میرے لال, خدا حافظ, تمہیں اپنے بھیا پر سے میں نے قربان کر دیا. اب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں. بیویوں نے علی اکبر سے کہا, اے علی اکبر جاتے جاتے ہماری آخری خواہش پوری کرتے جاؤ, ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تم ہمارے درمیان سے گزر جاؤ. عزیزوں علی اکبر بیویوں کے درمیان سے ایسے گزرے جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ اٹھتا ہو. حمید بن مسلم کہتا ہے, بس آخری جملہ اور مجلس تمام کر رہا ہوں, جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے تو کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا. میں نے جب سبب معلوم کیا تو پتا چلا, جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں پیچھے سے کوئی علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ کے کھینچ لیتا ہے. اے عزیزو یہ کون ہے جو علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ رہا تھا؟ بیویاں تو اجازت دے چکی ہیں, زینب تو رخصت کر چکی ہیں, اب یہ کون علی اکبر کو روک رہا ہے؟ اگر کوئی بڑا ہوتا تو علی اکبر کا بازو پکڑتا, کرتے کا دامن نہیں. عزیزوں کہیں ایسا تو نہیں ہے جب علی اکبر نکلنا چاہتے چھوٹی بہن سکینہ آگے بڑھ کے علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ لیتی, اے بھیا علی اکبر ارے بہن کو کس کے سارے چھوڑے جا رہے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین, وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.